الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی چند خبریں تھی جو ہم نے تم کو بھیجی ہے، ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت یوسف علیہ السلام والسلام کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے۔ اذ اجمعوا امرهم، جب انہوں نے مل کر ایک کام کو مقرر کیا، ایک بات ٹھہرا لی تھی۔ وہم یمکرون، کہ وہ لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، فریب کرنے والے ہیں۔ وما اکثر الناس، اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ حرص کریں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ تو ان لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے ہیں۔ یہ قرآن نہیں ہے مگر ذکر للعالمین، ساری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 13 کی آیت، سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 103 104 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ گویا یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کا قصہ ختم ہو گیا، مکمل قصہ حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کا جو بیان کیا تھا اللہ پاک نے، وہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، اس لیے کہ آپ نہ کالج میں گئے، نہ کوئی یونیورسٹی میں گئے، بلکہ آپ امی تھے۔ بلکہ 99% اس وقت مکہ المکرمہ کے لوگ امی تھے، اکثر وہ جانتے نہیں تھے۔ پھر تمہیں اس سٹوری کا پتہ بھی نہیں تھا، اور آپ موجود نہیں تھے جس وقت یوسف علیہ السلام والسلام کے بھائی سب مل کر یوسف علیہ السلام والسلام کو کنویں میں ڈالنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو آپ کو ذرہ برابر اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو نوحی ہی الیک، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتلا رہے ہیں۔ ہر وقت ہر جگہ ہر بات کو جاننے والا، ہر کام کو جاننے والا تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ہے، جاننے والا ہے۔ یہ تو شیطان نے ایک سبق پڑھایا ہے آج قوم کو عشق و محبت میں آ کر، عشق و محبت میں تم لوگ علم غیب کی باتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرو، ایک قسم کا سبق ہے۔ کہہ رہے ہم محبت میں عشق میں یہ بات کہتے ہیں، حقیقت میں دیکھنے جائیں یہ عشق و محبت نہیں ہے۔ شیطان ہمار توحید کو لینا چاہتا ہے، توحید سے ہم کو محروم کرنا چاہتا ہے، جہنم کا مستحق بنانا ہمیں چاہتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن پورا اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ پاک نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورۃ القصص میں اللہ نے فرمایا وما کنت بجانب الغربی اذ قدینا الی موسی الامر وما کنت من الشاہدین، جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہاڑ پر ایک طرف ہم گفتگو کر رہے تھے، ان کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے، وما کنت من الشاہدین، آپ اس وقت بھی وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا، آپ کو علم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹوری میں بھی یہی ثابت کر رہے اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کون پالے گا، کون لک آفٹر کرے گا؟ زکریا علیہ السلام نے کہا میں کروں گا، اور حضرت عمران کے ماننے والے تھے، حضرت عمران جو تھے وہ مسجد اقصی کے امام تھے، ان کو ماننے والے جتنے بھی، یہ حضرت عمران اور حضرت زکریا دونوں ہم زلف تھے، دونوں کی شادی میں گویا ایک بہن حضرت عمران اور عمران کی بیوی، ان کی جو سالی تھی عمران کی، وہ حضرت زکریا کے نکاح میں بھی تھی۔ اس وقت حضرت زکریا نے فرمایا رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں ان کو لک آفٹر کروں گا، اور حضرت کے جتنے بھی تھے ماننے والے انہوں نے کہا ہم لک آفٹر کریں گے۔ جو پورا واقعہ ہم نے تفصیل سے تفسیر کے اندر تیسرے سپارے میں بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئی تو ماں نے تو وصیت مانی تھی کہ اگر لڑکا ہوگا تو میں اس کو مسجد اقصی میں خدمت کے لیے رکھوں گی، لیکن یہاں پر تو لڑکی ہوئی، تو اس وقت جو فیصلہ ہوا وہ اپنے زمانے میں لکڑیوں کے پین سے تورات کو لکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ تم لوگ اپنی پین لے کر جاؤ، سب کے سب پانی کے اوپر ڈالو، جس کی پین ڈوب جائیں، جس کی پین اندر چلی جائیں، یا جس کی پین اوپر رہ جائیں وہ حضرت مریم کو لک آفٹر کرے گا، اور جس وقت جن کی پین ڈوب جائیں وہ حضرت مریم کو لک آفٹر نہیں کرے گا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ میرے نبی اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یہ اپنی قلموں کو اپنی پینوں کو پانی میں ڈال رہے تھے۔ یہاں پر بھی اشارہ کیا کہ آپ کو علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ مریم علیہ السلام کا کیا قصہ ہوا، ہم نے آپ کو بتلایا مدین والوں کا کیا قصہ ہوا۔ جگہ جگہ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتلایا، آپ کے پاس علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتلایا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ بہت سارے وہ ہے رسول جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان فرمائے، بہت سارے وہ ہے جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں بتلائے، قرآن میں اس کا بھی ذکر، اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تو اللہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم بتلاتے ہیں، علم غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ بتلایا گیا اوتیت علم الاولین والآخرین، علم الاولین پہلوں کو جتنا علم دیا تھا بعد والوں کو ان تمام کا ملا کر اس سے بھی زیادہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ورنہ قرآن کریم میں دیکھو واقعہ مشہور ہے، واقعہ عفق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، مفسرین فرماتے ہیں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے رکھا جاتا تھا کہ اگر قافلے کا کچھ سامان پیچھے رہ جائے تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو اٹھا کر لانا ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے والے ہوتے تو پیچھے صحابی کے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کو بتلا دیتے دیکھو تمہاری چیز رہ گئی، تمہاری چیز رہ گئی، تمہاری چیز رہ گئی۔ اور اس سے بھی بڑی بات مفسرین فرماتے ہیں جب کجاوے کو، کروین کو جب اونٹ پر رکھا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے لگے، واپس آنے لگے، کسی کو پتا نہیں تھا کہ کجاوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو جنگل میں گئی تھی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، تو جو ہار جو کرائے پر لیا تھا وہ ہار گم ہو چکا تھا، اس کی تلاش میں حضرت عائشہ گئی ہوئی تھی اور ان لوگوں نے سمجھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر میں موجود ہے اور یہ تو سفر شروع کر دیا، واپس آ گیا۔ اگر اللہ کے نبی کو اس وقت علم ہوتا تو اللہ کے نبی بتا دیتے کہ عائشہ اندر میں نہیں ہے، گئی ہوئی ہے، ٹھہرو ٹھہرو۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہاں پہنچ گئے۔ تب جا کر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہجد کا وقت ہے فجر سے پہلے پہلے، جب یہ صبح صادق ہوتی ہے روشنی نکلتی ہے تو چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کوئی عورت ہے جو آرام کر رہی ہے، سوئی ہوئی ہے، دور سے سلام کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے بعد اونٹنی کو بٹھا کر صفوان آگے چلے گئے، حضرت عائشہ اوپر بیٹھ گئی اور حضرت صفوان چلنے لگے اونٹنی کو نکیل کو پکڑ کر کے آگے، اور کچھ نہیں ہوا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری اور لادلی اس پیاری اور بیوی کے اوپر کتنی تہمت لگائی گئی، کتنی تکلیف ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واقعے میں تیسری بات دیکھو، دو تو میں نے بتائی مفسرین کے حوالے سے، تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کتنے پریشان ہیں، ورنہ اگر پتہ ہوتا تو کہہ دیتے، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر میں بانڈی سے پوچھا کہ عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، یہ تہمت لگی ہے اس کے بارے میں، تو بانڈی کیا کہہ رہی ہے، وہ تو بہت بھولی بھالی تھی، بہت بھولی بھالی ہے، وہ تو آٹا بنا کر، آٹا روٹی کا بنا کر کبھی سو جاتی ہے، بکری آتی ہے وہ آٹا بھی کھا جاتی ہے، اس کے بارے میں اس سے زیادہ میں نہیں جانتی، بہت اچھی عورت ہے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ذی النورین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آئیے میرے سامنے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے، فرمایا میری بیٹی ہے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، خاموش ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے، ان کو بھی پتا نہیں۔ آج تو ہمارے چھوٹے سے چھوٹے کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کو تو علم ہے بھائی، غیب کا سارا علم ہے، ابو بکر صدیق کو پتا نہیں، مجھے نہیں خبر، میں نہیں جانتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان فرمائی، کیا بات، جس کو محدثین فرماتے ہیں عجیب بات، فرمایا اے میرے نبی، ایک مرتبہ آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا آپ اپنے جوتے کو نکال دیجئے، اس لیے کہ آپ کے جوتے کے نیچے نجاست ہے، ناپاکی ہے، اس کو نکال دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے کو نکال دیا۔ یہ ترمذی نے اس واقعے نقل فرمایا ہے، اس واقعے کو جنازے کی نماز کے بارے میں، تو صحابہ نے بھی نکال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تم نے کیوں نکالا، کہا آپ کے دیکھا دیکھے ہم نے بھی نکالا، صحابہ تو ویسے ہی جان دینے والے تھے، اسی لیے دیکھا مسجد یہ قبلتین میں، آپ نے دیکھا جب قبلہ چینج ہو رہا ہے، ادھر مسجد اقصی ہے، ادھر کعبہ کی طرف، اب ادھر چہرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیچھے صحابہ ہے، پھر اس کے بعد بچے ہیں، پھر عورتیں ہیں، لیکن جب دوسری رکعت میں چینج ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آگے اور کے تو نہیں آنے والے تھے, چل کر آگے تشریف لائے, صحابہ کرام پھر پیچھے آئے اور بچے پیچھے آئے اور عورتیں ادھر سے ادھر چلی گئی. صحابہ سے پوچھا گیا یہ آپ چلے نماز میں کہ آپ کی نماز نہیں ٹوٹی, کیا ہو رہا ہے؟ کہا ہمارا قبلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ جدھر گھومیں گے ادھر ہم گھوم جائیں گے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, اللہ کا حکم تھا یہ. اللہ کے حبیب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جھوٹے نکال دیجئے, آپ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قدم میں ایک ناپاک جوتا رکھنا پسند نہیں کیا کہ آپ کے بستر پر ایک گندی عورت کو رکھنا اللہ پسند کریں گے. عثمان غنی فرماتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا مشورہ دے رہے ہیں, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے دو جواب دیے. ایک جواب تو یہ دیا اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ غمگین ہو, بہت پریشان ہو, اگر بہت پریشانی ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور دوسری بہت ساری عورتیں آپ کو مل جائے گی نکاح میں. اور دوسرا جواب دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اس مکھی کو جو گندگی پر بیٹھتی ہے, جو گندگی پر بیٹھتی ہے اس مکھی کو آپ کے بدن صاف ستھرے خوشبو والے اس کپڑے پر اللہ بیٹھنے نہیں دیتا. کیا اتنی بڑی عورت اگر گندی ہوگی تو کیا آپ کے بستر پر اللہ بیٹھنے دے گا؟ ہو نہیں سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کیا جواب دے رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, میری بیوی حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا فیصلہ ہے؟ عمر فاروق نے کیا جواب دیا, سوال کیا میرے حبیب مجھے معاف کیجئے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. فرمایا کون سا سوال ہے, کون سا سوال ہے؟ فرمایا بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا نکاح آپ کے ساتھ اللہ نے کیا یا آپ نے کیا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ فرمایا اللہ نے کیا ہے, اللہ نے کیا ہے. تو پھر آپ گھبرائے کیوں؟ جب اللہ نے نکاح کیا ہے, حضرت عائشہ کو آپ کے نکاح میں لائے ہیں اللہ تبارک و تعالی, تو اللہ ہی فیصلہ کریں گے, آپ کیوں پریشان ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق, وہ عمر فاروق ہے جن کی باتوں پر اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا تھا. 28 یا 32 اتنی ایسی آیت ہے قرآن کی جو عمر فاروق کے فیصلے کے مطابق نازل ہوئی. ادھر فیصلہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے آیت اتارتے تھے. عجیب کتنی آیتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تسلی ہوئی, گھر پر گئے, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر, ابو بکر صدیق بھی ہے, ماں بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ماں بھی وہاں موجود ہے. آپ دیکھیے اس واقعے میں ابو بکر صدیق سے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا عائشہ سنو, اگر تمہارا قصور نہیں ہے تو اللہ آسمان سے فیصلہ اتارے گا, اور اگر تمہارا قصور ہے تو آپ توبہ کر لیجئے, آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے. تو حضرت عائشہ دیکھ رہی چہرہ اپنے ابو کا کہ بابا آپ جواب دیجئے. ابو بکر صدیق فرماتے مجھے تو کسی چیز کا پتہ نہیں, میں کیا جواب دوں؟ ماں کی طرف اشارہ کیا, ماں آپ جواب دیجئے, ماں کیا جواب دے گی؟ اتنے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں تو اپنا معاملہ جب ہائی کورٹ میں نہیں ہوتا ہے تو سپریم کورٹ میں, تمہارے یہاں اگر میں تمہیں کہوں کہ میرا قصور نہیں ہے پھر بھی آپ ماننے والے نہیں ہیں, لوگ ماننے والے نہیں ہیں, یہ ٹاک آف ٹاؤن بات ہو چکی ہے, لوگ تہمت لگا رہے ہیں, اور اگر میں یوں کہوں کہ میں نے کیا ہے, میں نے تو کیا ہی نہیں, پھر توبہ کس چیز کی کروں؟ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں, اللہ ہی میرا فیصلہ کرے گا. بس یہ کہہ کر بستر پر جا کر سو گئی. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آنا شروع ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی, وہی اتری, جب وہی ختم ہوئی فرمایا مبارکبادی ہو عائشہ تمہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے تمہاری برات کے لیے 18 آیت کو اتار دیا ہے. ماں کھڑی ہوتی ہے عائشہ شکر ادا کر اپنے نبی کا, اپنے شوہر کا. فرمایا میں ان کا شکر ادا کروں, اس سے پہلے میں تو اللہ کا شکر ادا کروں, ان کا کیوں ادا کروں؟ میں اللہ کا ادا کروں گا اس لیے کہ اس اللہ نے میری برات کا اظہار کیا ہے.
اگر میں اور آپ ایسا جملہ بولے تو ایمان سے نکل جاتی. یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. اگر علم غیب اس وقت ہوتا تو نبی علیہ السلام آپ مشورہ نہ کرتے ابو بکر صدیق سے, عمر سے, عثمان سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ سے مشورہ نہ کرتے, صحابہ سے بانی سے مشورہ نہ کرتے, امام الانبیاء ہو کر بانی سے پوچھ رہے. اگر معلوم ہوتا تو پہلے ہی کہہ دیتے تم لوگ جھوٹے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, تم جھوٹ بولتے ہو, تم تہمت لگا رہے ہو. بجائے اس کے کچھ پتہ نہیں, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے برات کی آیتیں اتاری تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. واقعہ دیکھو سورۃ تحریم کا, حضرت عائشہ یہاں پر بھی بتا رہے ہیں. حضرت عائشہ اور حفصہ سوکنوں میں دو پارٹی تھی, ادھر حضرت عائشہ ہیں اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں نے مشورہ کیا, پلاننگ. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ہر بیویوں کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر جاتے تھے اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا شربت تیار کرتی تھی, شہد کا ہنی کا شربت تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی. ادھر حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ پلاننگ کی, آج آئیں گے یا تو تمہارے گھر پہلے آئیں گے یا میرے گھر پہلے آئیں گے. شوکن کی باتیں ہوتی ہے تو تم بھی کچھ کہنا, میں بھی کہوں کیا کہیں گے ہم. تو پلاننگ ہو رہی ہے دونوں کے درمیان میں. ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے تاکہ پھر پیے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتی کہہ رہی ہے کہ حضرت آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. او امام الانبیاء جن کے پسینے سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے, وہ بدبو سے نفرت کرتے تھے, بدبو کو پسند نہیں کرتے تھے بالکل نہیں. ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے, کہاں وہ, کہاں بدبو کو پسند کرنے والے. وہ گارلک نہیں کھاتے, وہ انین نہیں کھاتے. ہر وقت کلام ہوتا تھا, کب فرشتہ آ جائے, کب بات ہو جائے. اچھا بدبو آ رہی ہے تو میں نے تو کچھ کھایا نہیں. دیکھ کیا کہہ رہے, میں نے تو شربت پیا ہے, ہنی شربت, شہد کا شربت پیا ہے اور تو کچھ نہیں کیا. قسم کھا لی میں کل سے اللہ کی قسم اب میں یہ ہنی والا شربت نہیں پیوں گا. اللہ نے فوراً آیت اتار دی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. آج بھی لوگ ہوتے ہیں قسم کھاتے ہیں نا, قسم کھاتے ہیں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا. میرے پاس ایک میاں بی بی آئے تھے تو ان کو 7 سال سے بچے نہیں ہو رہے تھے. کہا حضرت کچھ وظیفہ دے دیجئے, کچھ بتا دیجئے. میں نے کہا دیکھ, تو انہوں نے کہا 7 سال سے میری بیوی ایپل نہیں کھاتی ہے. کسی پیر صاحب نے بتایا ایپل نہ کھانے کی قسم کھا لے اولاد ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ ایپل نہ کھائیں تو اولاد ہو جائیں؟ دنیا میں کتنے ایپل لوگ نہیں کھائیں گے, کتنی اولاد ہو جاتی سب کی. زکریا علیہ السلام بھی ایپل ہی کھاتے رہتے, بہت سارے انبیاء کھاتے ہیں جن کی بہت سارا اولاد نہیں تھی, وہ اللہ سے مانگ رہے تھے. جی قسم کھا لی, کہا میں نے 7 سال ہو گئے ایپل نہیں کھایا. ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. میں نے کہا تو ایپل کھا, اللہ اولاد دے گا. تو نے حلال کو حرام کیا ہے, ایپل کو کھا اور پھر اللہ سے 2 رکعت پڑھ کر دعا کر, اللہ میں نے گناہ کی کام کیا تھا, اب میں اس گناہ کے کام سے توبہ کرتی ہوں اور یہ کھاتی ہوں, اب نہیں چھوڑوں گی میں اس کو, اور اپنی قسم کا توڑنے کا کفارہ دے دے, پھر اللہ سے 2 رکعت پڑھ کر دعا کر, الحمدللہ اس کے بعد اس کے 2 بچے ہوئے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں حلال چیز کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی, فوراً وہی آ گئی, یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اگر علم ہوتا, علم غیب, علم تو بہت تھا لیکن اس وقت اللہ جن کو جتنا بتلا اتنا پتا ہوتا ہے, میرے نبی کو سب سے زیادہ بتلایا تھا, لیکن سارا علم تو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے نبی کہہ دیتے نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو, تم نے پلاننگ کی ہے, بتلا دیتے. یعنی تم دونوں نے پلاننگ کی ہے, اگر علم ہوتا تو بتا دیتے, عائشہ تم نے حفصہ سے مل کر پلاننگ کی ہے میرے خلاف. لیکن نہیں, اللہ نے آیت اتار دی, تب تغی مرضات ازواج, بیویوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے قسم کھا لی. عائشہ اور حفصہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے شہد والا شربت نہ پینے کی قسم کھا لی، جبکہ شہد تو حلال ہے، بلکہ شفا ہے، اس میں بہت سارے فوائد ہیں. آگے چل کر اسی صورت میں بتا رہے ہیں، ان تتوبا الی اللہ فقد سکت قلوبکما، اپنی بیوی عائشہ اور حفصہ سے کہو تتوبا، دونوں توبہ کرے، ان تتوبا الی فقد سکت قلوبکما، ان کے دل میں کچھ فالٹ ہے، انہوں نے اس طرح سے پلاننگ کی ہے. وان تظاہرا، اگر نہ کریں نہ کریں، فان اللہ هو مولا، اللہ تمہارا مددگار ہے، گھبرانا نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، جبرائیل تمہارے ساتھ ہے، سارے صالحین تمہارے ساتھ ہیں. اگر آگے کیا کہہ رہے ہیں، اسا ربہ ان طلق کن ان یبدلہ ازواجا خیرم من کن، خیرم خیرم من کن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات ابکارا. کتنی صفت بیان فرمائی، میں تمہارے لیے بہتر عورت لاؤں گا جس کے اندر یہ ساری صفت ہوگی، یہ ساری صفتیں ہوگی. لیکن یہ تو میاں بیوی کا مسئلہ تھا، اپنی طرف کھینچنے کے لیے، شوہر کو زیادہ قریب کرنے کے لیے. لیکن ان تمام باتوں کو بھی اگر غیب کا علم ہوتا اس وقت تو بتلا دیتے. عمیر نامی سردار تھا، روایت میں آتا ہے عمیر نامی سردار تھا، دوسرے سردار کے ساتھ مطاف میں حتیم کے پاس بیٹھ کر دونوں باتیں کر رہے ہیں، اور اس عمیر نے کہا، سردار نے کہا کہ اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، قتل کر دیتا، جو بدر میں آئے تھے واپس نہ جا سکتے، میں یہ کر دیتا، میں یہ کر دیتا. اس سردار نے کہا تمہارے اولاد کی، بیوی کی، گھر کے خرچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جاؤ تم یہاں سے، جا کر ان کو قتل کر کے آؤ. وہ تیار ہو گیا، گلے میں تلوار لٹکائی اور چلتا ہوا مدینہ اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ منورہ آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا بس اپنے بیٹا جیل میں پکڑا گیا ہے تمہارے پاس، اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. کہا سچ سچ بتا، سچ سچ بتا، سچ سچ بتا، تو آیا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے؟ میرے اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے، آنے سے پہلے ہی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا. اس کی نیت تھی آپ کو قتل کرنے کی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے ہی بتلا دیا تھا. اس نے فوراً کہا کہ میں اور اس سردار کے علاوہ حتیم میں اور کوئی سننے والا نہیں تھا، یہ تیسرا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آپ کو یقیناً اللہ ہی نے بتلایا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آیا تھا قتل کرنے کے لیے، مسلمان ہو رہا ہے. ایسے واقعات کتنے، کہاں کہاں پہنچو گے. قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں. آپ موجود نہیں تھے جب 10 بھائیوں نے مل کر یوسف کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کنویں میں ڈالا، ڈالنے کی پلاننگ کی کس طریقے سے، اور کرتے کو لائے باپ کے سامنے، اور وہ بھی بھیڑیے کو ذبح کیا یا مینڈے کو ذبح کیا، اس کا خون لیا اور کپڑے پر لگا دیا اور لگا کر کے باپ کے سامنے پیش کیا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو تو ولف کھا گیا، اور یہ ان کا کپڑا، یہ دلیل ہے، دیکھو خون لگا ہوا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے. مفسرین فرماتے وہ بھیڑیا بھی بھیڑیا تھا، بدن کھا گیا، کپڑا چھوڑ دیا، کپڑا صحیح سلامت رہا، کپڑا پھارا نہیں، اندر سے باڈی نکال کر کھا گیا، پورا بدن نکال کے کھا گیا. یہ پلاننگ کر رہا، پلاننگ کرنے والے تھے، اس پلاننگ کی تھی، اس پلاننگ کا، اے میرے نبی تمہیں خب تمہیں پتا نہیں تھا، تمہارے پاس علم نہیں تھا، نوحی ہی لیک، ہم نے تمہیں بتایا. معلوم ہوتا یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرے ہوئے قصے نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سے آئی ہوئی کتاب ہے، سچی کتاب ہے. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اكثر الناس. اے میرے نبی آپ کو انہوں نے سوال کیا تھا یہ کیسے آئے، یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب تو رہتے تھے فلسطین میں، شام میں، یہ کیسے منتقل ہوئے؟ یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کیسے منتقل ہوئے، کیسے ایجپٹ میں آئے، اور پھر ایجپٹ سے دوبارہ کیسے وہاں فلسطین چلے گئے، کیا ہوا؟ آپ کو انہوں نے اس طرح سوال کیا، ہم نے آپ پر پورا قصہ اتار دیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ یہ کیسے آئے، کس طرح کا خواب تھا، پھر کیا ہوا، پھر یوسف علیہ السلام آئے، پھر یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے، پھر بھائیوں کو کہا جاؤ ابو کو لے آؤ، امی کو لے آؤ، پھر پورا خاندان 92 90 یا 80 کا الگ الگ روایت کے مطابق پورا خاندان آ گیا اور یہیں پر بسنے لگے، رہنے لگے، اس طریقے سے یہ لوگ منتقل ہوئے۔ تو جب واقعہ میں نے بیان کر دیا تو اب میری قوم خوش ہو جائے گی، مجھ پر ایمان لے آئے گی۔ وما اکثر الناس ولو حرصتا بمؤمنین، یہ لوگ خوش ہو کر میری بات کو سمجھ کر، میری بات کو سن کر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ آپ حریص ہو جاؤ۔ کتنے ہی حریص ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حریص تھے، اتنے حریص تھے، ایک جگہ فرمایا، آپ کو خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو اللہ کا، اللہ کی صفت تھی، وہ صفت اپنے نبی کے لیے اللہ نے بیان فرمائی، اتنے حریص، اتنے حریص مومنین کے لیے، بڑے سافٹ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہر بندہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، اتنے حریص۔ یہاں تک کہ پوری پوری رات نمازوں میں کھڑے رہتے تھے، آپ کا پیر مبارک ورم کر جاتا تھا، پھل جاتا تھا، تکلیف ہوتی، پھر بھی دعائیں کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کو اتارنا پڑا، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ ان لوگوں کے لیے جان دے دیں گے، اتنی تکلیف اٹھائیں گے کہ آپ جان تک دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ کی محنت رنگ لائی، آپ کی محنت رنگ لائی، بقول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، امام ترمذی نے اس واقعے کو نقل فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے کافروں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی اور جب سجدے کی آیت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میدان میں جنات بھی تھے، شیطان بھی تھے، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، سارے موجود تھے، وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، شیطان نے ایک آواز لگائی، یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے، کہ دیکھو لات اور عزا یا منات کے سامنے سجدہ کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، پھر سجدے میں چلے گئے، شیطان نے آواز لگائی۔ حالانکہ یہ بات نہیں، جیسا کہ آج کل بی بی سی پر بہت ساری جگہ پر وہ لوگ نبی کی سیرت بیان کریں، وہ کیا نبی کی سیرت بیان کریں گے، اور نبی کی سیرت بیان کرتے کرتے بیچ میں کہتے ہیں تمہارے قرآن میں اللہ کی بھی وحی ہے اور شیطان کی بھی وحی ہے، گویا شیطان بھی وحی لاتا تھا اور جبرائیل بھی وحی لاتے تھے، باتیں باتوں میں مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے کی باتیں ہیں، اور اس میں یہی قصے کو بیان کیا گیا، سورہ نجم کا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم، پورا واقعہ بیان کیا، اور اس میں جب بیچ میں جب یہ آیتیں آتی ہیں تو کہا دیکھا نا شیطان نے آواز لگائی تھی، ورنہ اللہ کا نبی کبھی بھی بوٹوں کی تعریف نہیں کر سکتا۔ مفسرین فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، عجیب بات کہ اگرچہ صاحب جلالین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، غلط کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ نقل کیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس قسم کی روایات بھی ہے ہم روایت کو قبول نہیں کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ذرہ برابر نقص اور کوئی ڈبا نہیں آنا چاہیے، اللہ کے حبیب کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کو پریفرنس دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، یہ تو شیطانی بات تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وما اکثر الناس، اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہاں دیکھو نا دنیا میں 5 ارب ہے، اپروکسیمیٹلی میں کہہ رہا ہوں 5 ارب ہے، اس میں 1 ارب مسلمان 4 ارب کافر ہے، یہودوں کو دیکھو، نصارا کو دیکھو، ہندو کو دیکھو، کتنے مذاہب ہیں، ایمان لانے والے کم ہیں، ایمان نہ لانے والے زیادہ ہے، بلکہ مومن کو ایمان کے راستے سے ہٹانے کے لیے کس مہا قسم کی سازشیں کی جاتی ہے، کس مہا قسم کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کہ یہ کسی طرح اللہ رسول سے ہٹ جائیں، توحید سے ہٹ جائیں، شرک میں داخل ہو جائیں۔ اور اس پر کالجیں کھولی جاتی ہے، یونیورسٹیاں کھولی جاتی ہے، سکولیں کھولی جاتی ہے، ہسپتال بنائی جاتی ہے، اور ان کی دوائی کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کے کپڑوں کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کو مکان بنا دیا جاتا ہے، پھر ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم عیسائی بن جاؤ، تم یہ بن جاؤ، تم یہ بن جاؤ، تم یہ بن جاؤ۔ اسلام کے خلاف کتنے زیادہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ہے بھی کم مومن مسلمان اسلام لانے والے، اور پھر اسلام سے پھرانے کے لیے بے انتہا کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان آرام سے سویا ہوا ہے، اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی مشنری اتنی کام کر رہی، اتنی کام کر رہی ہے، ابھی 3000 ملاوی اور زامبیا کا جو رپورٹ آیا ہے، 3000 مسلمان کرسچن ہو چکے ہیں صرف اس کا 2 سال کے اندر میں۔ ایسے کہاں کہاں ہو رہا ہے، ہندوستان جاؤ، پاکستان جاؤ، کتنی جگہ جا کر دیکھو کہ مشینری کتنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے۔ میری ایک جماعت نکل گئی، میری 2 جماعت نکل گئی، میری 10 جماعت نکل گئی، ہاں ہاں بہت جماعت کا کام ہو رہا ہے، بہت جماعت کا کام ہو رہا ہے۔ بلکہ جہالت زیادہ ہے، جماعتیں اور جانی چاہیے، اور کام ہونا چاہیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو برائے نام ہے۔ دنیا میں جا کر دیکھو، دیہاتوں میں جا کر دیکھو، ہندوستان پاکستان کے دیہاتوں میں جا کر دیکھو، اب شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیہاتوں میں جا کر دیکھو، قریب انہیں پتا نہیں روزہ کیا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو گری کے رحمت فرمائے، ایک مرتبہ تشریف لائے تھے ساؤتھ افریقہ میں، حضرت کی مجلس میں حضرت نے کہا ایسا بھی ہوتا، اتنی جہالت ہے کہ مول صاحب نے بیان کیا، دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنا۔ دیہات میں جا کر بیان فرمایا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ رمضان کیا ہے، انہیں پتا نہیں رمضان کا مہینہ کیا ہے، روزہ رکھنا انہیں روزہ کیا ہے، کدھر سے آئے گا، کہا ادھر سے آئے گا، رمضان یعنی چاند کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے آئے گا، ادھر سے آئے گا۔ بس انہوں نے انتظار کیا 2-4 دن، ابھی کس دن آئے گا، فلاں دن فلاں وقت میں آئے گا، یعنی فلاں وقت میں چاند نکلے گا، آپ دیکھنے کے لیے چلے جانا۔ وہ سارے لکڑیاں لے کر چلے گئے، وہ اس کو کیا پتا تھا چاند دیکھنا ہے، وہ تو دیکھ رہے تھے کوئی رمضان نامی آدمی آئے گا اور وہ ہمیں حکم کرے گا رمضان شروع ہو گئی۔ دیکھا تو سب بیٹھے ہوئے ہیں گاؤں کے باہر، اور دیکھا ایک آدمی اونٹ پر آ رہا ہے، ایک آدمی گائے پر آ رہا ہے، بیٹھ کر سفر کر کے آ رہا ہے۔ تو اس کو پوچھا تیرا نام کیا ہے، حضرت فرماتے اس کا نام ہی رمضان ہی تھا، رمضان علی۔ وہ بےچارا بغیر قصور کے اتنا مارا کہ اس کو ختم کر دیا۔ مول صاحب نے پوچھا روزے رکھے تھے آپ لوگوں نے، ارے ہم نے رمضان ہی کو ختم کر دیا، روزے کی بات ہی کہاں ہے، رمضان علی کو ختم کر دیا روزہ رکھنے کی۔ حضرت فرماتے اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے، جنہیں پتا نہیں ہے زکات کیا ہے، جنہیں پتا نہیں حج کیا ہے، جنہیں پتا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں دفن ہوئے، دیکھ لو دنیا میں، انہیں پتا نہیں قل ھو اللہ احد سورت کیا ہے، انہیں پتا نہیں سورہ فلک کیا ہے، انہیں سورہ فاتحہ تک نہیں آتی ہے۔ میرے پاس ابھی 6 مہینے پہلے ایک آدمی آیا تھا، 3rd کلمہ اس کو یاد نہیں ہے، بون مسلمان ہے۔ کتنی جہالت ہے، جہالت عام ہے۔ اس تو یہ مشنری کام کر رہی ہے، ہمارا تو کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ کام بے لوس کام تھا، اللہ اسی کو کہہ رہے وما تسألهم علیہ من اجر، وما تسألهم علیہ من اجر۔ اسی لیے جو میں نے کل حدیث جو بیان کی تھی، بات لمبی ہو جائے گی، مختصر، کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیالہ پیش کیا تھا، اگرچہ روایت میں کلام ہے، پیالہ اس میں کیا تھا، سفید پیالہ تھا اور اس میں شہد تھا اور اس میں ایک بال گرا ہوا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو الگ بات بیان فرمائے، حضرت عمر نے فرمایا یہ پیالہ حکومت ہے، یہ حکومت ہے، بالکل شاب شفاف ہے، اور جو آدمی حکومت کرتا ہے وہ شہد کی طرح مزے دار ہے، لیکن یہ بال جیسا، بال کو نکالنا یعنی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حکومت تو بہت کرتے ہیں لیکن عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنا، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں اس پیالے کے بارے میں، کہ بالکل شاب شفاف ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے قرآن اور حدیث کا علم، ایسا ہی بالکل صاف اور شفاف ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ پیالے کی طرح ہے، اور شہد کی طرح وہ علم ہے جو دل کے اندر اتر جائے، وہ علم جو دل کے اندر اتر جائے یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، پھر اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے، اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ پیالے کی مثال ایسی ہے کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور نبی میرے گھر میں آئے ہیں، یہ پیالے کی طرح شاب شفاف ہے، اور شہد کی طرح ان کی خدمت کرنا یہ میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھا ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اور لیکن مہمان کو خوش کرنا, مہمانی کر کے, یہ بال سے زیادہ باریک ہے, بال سے زیادہ باریک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا, جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے مہمان کا اکرام کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, فاطمہ الزہرا سے پوچھا تم کیا کہتی ہو اس بارے میں, فرمایا عورت کے لیے پردے, عورت کے لیے یہ جو پردہ جو ہے, پردہ یہ پردہ شاب شفاف ہے, اور پردے میں رہنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے, اور غیر محرم سے باتیں نہ کرنا بال سے زیادہ باریک ہے, بال سے زیادہ باریک ہے, مشکل ہے بچنا. خود جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا راستہ پیالے سے زیادہ صاف ہے, اللہ کا راستہ پیالے سے زیادہ صاف ہے, شفاف ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے. پھر اللہ کے نبی کی تعلیم کو, تبلیغ کو, اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا بال سے زیادہ باریک ہے. کیسی باتیں. پھر نبی علیہ السلام, پھر اللہ کی طرف سے کیسی کیسی باتیں. اس لیے ہمیں چاہیے یہ جو جماعت ہے بے لوس جماعت ہے, وہ کوئی کسی سے پیسے نہیں مانگتے. اللہ آگے کہہ رہے ہیں, وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین, یہ لوگ آپ سے پیسے نہیں مانگ رہے, میرا نبی اور کوئی نبی کسی سے مال نہیں مانگتا, پیسے نہیں مانگتا, بغیر بے لوس کام کر رہا ہے, اللہ کا میسج پہنچا رہا ہے, کسی سے نہیں کہتا کہ 5 روپے لاؤ, 5 درہم لاؤ. یہ جماعت کا کام ہے بھائی, جان اور مال اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ نبی کی بات, یہ اللہ کی بات, یہ صحابہ کی بات, فرمایا لوگوں تک پہنچتی ہے. اور اللہ فرما رہا ان ہوا, میرا نبی تم سب کو میرے قرآن کی بات پہنچا رہا ہے, اور یہ قرآن ہے کیا؟ ذکر للعالمین. فرمایا ساری دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے, جو قرآن کے مطابق عمل کرے گا, اس پر چلے گا, نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, مرتے ہوئے بھی ایمان کی موت ملے گی, اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کل والی جو آیت ہے اس میں بتا رہے ہیں شرک کیا ہے, شرک کیا ہے اس پر بتایا جا رہا ہے. وَقَيِّم مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الا وهم مشركون, ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے, وہ تو شرک ہی شرک کرتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہے کہ شرک کیا ہے, اللہ نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں. انشاءاللہ آئندہ کل زندگی باقی رہی اسی پر بات کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل, وافعل بنا ما انت اہل, فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ, یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب پر رحم فرما. اللہ بہت ہی قیمتی وقت ہے, بہت ہی مبارک وقت ہے. اے اللہ ہم نے محدثین سے پڑھا ہے, ہم نے پڑھا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے, محدثین نے لکھا ہے, صحابہ کرام کی باتیں لکھی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لکھی ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہے. اللہ رمضان کا مہینہ ہے, افطاری کا ٹائم قریب آ رہا ہے, جمعہ کا دن ہے, عصر اور مغرب کے درمیان پیاری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان تمام نیک چیزوں کے صدقے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ہمارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما, اللہ ہماری توبہ قبول فرما, اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے, پچھلے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں. اے اللہ ہم شرمندہ ہیں, جو کچھ کیا اس پر شرمندہ ہے. اللہ تو معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. ہے تو ہم بڑے ہی مجرم, ہے تو بڑے ہی پاپی, اللہ تیرے سامنے ہار اٹھائے بیٹھے ہیں. کپڑوں کے اجلے ہیں, دل کے بڑے گندے ہیں. اللہ کپڑوں کے اجلے ہیں, دل کے بڑے گندے ہیں. اے اللہ آخر تیرے ہی بندے ہیں, تیرے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں, مالک نہیں, غفور نہیں, غفار نہیں, تو ہی رحمان ہے, تو ہی رحیم ہے. اللہ اس برکت والی مجلس میں, اس بہترین مجلس میں ہم تیرے سامنے بھیگ کی طرح اے اللہ بھیگ کا ہار اٹھائے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری قبر بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے, جہنم سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ رحمت کا مستحق بنا دے. اے اللہ ہم پر رحمت کی چادر ڈال دے, رحمت کی بارش برسا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. اے اللہ جو بے اولاد انہیں اولاد صالح نصیب فرما, جو اولاد والے ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, دین کے داعی بنا, مفسرین محدثین میں سے بنا, مومنین مومنات میں سے بنا, صادقین صادقات میں سے بنا. یا ارحم الراحمین جن کی اولاد اے اللہ بے جوڑ ہے ان کے لیے بہترین جوڑ نصیب فرما, صالحین جوڑ نصیب فرما, جو جوڑ والی ہے ان میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے قرآن سننے سنانے کو قبول فرما, قرآن سمجھنے سمجھانے کو قبول فرما. الہ العالمین اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما, عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دے, اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دے, اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دے. اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے. اے اللہ, اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے, ہمیں اپنا بنا لے, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تیری مرضیات پر چلا دے, اے اللہ تیری مرضیات پر چلا دے, تیری مرضیات پر چلا دے. یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین ہم سب کی زندگیوں میں عفو عافیت نصیب فرما, عفو عافیت نصیب فرما, ہمارے گھروں میں عفو عافیت نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین بیماروں کو شفا عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. آج تو ہر گھر ہاسپٹل بنا ہوا ہے, ہر آدمی بیمار ہے, چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے. اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے تمام کو شفا عطا فرما, شفا کلی عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. کینسر کی بیماری اور مہلک کن بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی اور امت کی حفاظت فرما. پریشان کن اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں پھنسے ہیں اللہ ان کے لیے رہائی کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کو حلال کمائی کی توفیق نصیب فرما, حلال کمائی کے لیے صورتیں آسانی سے پیدا فرما. حرام سے ہماری حفاظت فرما, حرام سے ہماری حفاظت فرما, حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اے اللہ یہ آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے اے اللہ سب کے سننے کو قبول فرما, سب کو اے اللہ دعاؤں میں اپنی مراد لے کر بیٹھے ہیں سب کی مرادوں کو تو پوری فرما. اے اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما, سب کے جائز مقاصد پورے فرما. یا اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما اور مرتے دم تک قرآن کی خدمت پر قبول فرما. اے اللہ مرتے دم تک قرآن کی خدمت پر قبول فرما, اور موت آئے زبان پر کلمہ ہو, قرآن کی آیتیں ہو اور تو فرما دے اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی, ایسی رحمت والی موت ہم سب کو نصیب فرما دینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.